لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین و حضرات آج جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کی رات ہمارے ہاں جیسے کہ آپ سب جانتے ہوں گے حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت النبی سے ہم تعلیم کرتے ہیں پچھلی دفعہ ایک مارکہ تلارہ بات چیت اس پر حضرت کی ہوئی ہے جو سرمایہ داری نظام سے متعلق تھی آج انشاءاللہ اس کا جو ضد ہے اشتراکیت اس کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی عنوان ہے اشتراکیت کا علاج یعنی اسلام نے اشتراکیت کا علاج کیسے کیا دنیا میں امیر و غریب کی جنگ ہمیشہ سے قائم ہے ہر تمدن کے آخری دور میں قوم کے مختلف افراد کے درمیان دولت کے غیر مساوی صورت یقینی طور سے پیدا ہو جاتی ہے بعض طبقے نہایت دولت مند ہو جاتے ہیں جن کے خزانوں کے لیے زمین کا پورا طبقہ بھی کافی نہیں ہوتا اور دوسری طرف وہ غریب ہوتے جن کے پاس کھانے کے لیے ایک سو کا ٹکڑا اور سونے کے لیے ایک بارش زمین بھی نہیں ہوتی اور دولت مند طبقوں کی خود غرضی خود پسندی اور عیاشی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ اپنے بھوکے اور ننگے بھائیوں کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا اور کپڑے کا ایک چیتڑا تک دینے کے روادار نہیں ہوتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتفاقی دولت خدا کی طرف سے نہیں بلکہ ان کے علم و ہنر صحیح کوشش اور دست و بازی سے حاصل ہوئی ہے اس لیے ان سست ناکار افراد کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے قارون کو جب زکوٰۃ و خیرات کا حکم دیا گیا تو اس نے یہی جواب دیا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی مجھ کو تو ایک ہنر سے جو میرے پاس ہے یہ سب ملا ہے چنانچہ ہر زمانے کے قارونوں کا اپنی دولت کے متعلق یہی تصور و اعتقاد ہوتا ہے یونان کے آخر دور میں یہی صورت پیدا ہوئی ایران کے انتہائی زمانے میں یہی شکل نمودار ہوئی یورپ کے موجودہ فضا میں یہی آب و ہوا اقتصادی مشکلات کے ابرباد کا طوفان اور سیلاب پیدا کر رہی مزدور و سرمایہ دار کی جنگ پوری زور پر قائم ہے اور سوشلزم کمیونزم انارکزم اور بالشویزم کے طوفان ہر جگہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن دنیا میں مساوات اور برابری پیدا کرنے کے لیے دنیا کے نئے خاکے تیار کرنے والے جو نقشے بنا رہے ہیں وہ انسانی فطر و تربیت کے اس درجہ مخالف ہے کہ ان کا دائمی کامیابی حد درجہ مشکوک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے دنیا کی اس مشکل کا اندازہ کر لیا تھا اور اس نے اس کے حل کے لیے یہ اصول مقرر کیا تھا کہ ذاتی و شخصی ملکیت کے جواز کے ساتھ جس کی انسانی فطرت متقاضی ہے دولت و سرمایہ کو چند اشخاص کے ہاتھوں میں جانے سے روکا جائے سود کو حرام قرار دیا متروکہ جائیداد کو صرف ایک ہی شخص کی ملکیت قرار نہیں دیا نفع عام کی چیزیں اشخاص کی بجائے جماعت کی ملکیت قرار دیں قیصریت اور شہنشاہیت کی بجائے جماعت کی حکومت قائم کی زمینداری کا پرانا اصول جس میں کاشتکار غلام کی حیثیت رکھتا تھا بدل دیا اور اس کی حیثیت اجیر اور مزدور کی رکھی انسانی فطرت کے خلاف یہ نہیں کیا کہ سرمایہ کو لے کر تمام انسانوں میں برابر تقسیم کیا جائے تاکہ دنیا میں کوئی ننگ اور بھوکا باقی بلکہ یہ کیا کہ ہر سرمایہ دار پر جس کے پاس سال کے مصارف کے بعد مقرر رقم باقی بچ جائے اس کے غریب بھائیوں کی امداد کے لیے ایک سالانہ رقم قانونی طور سے مقرر کر دی تاکہ اس کے ادا کرنے پر مجبور ہو اور جماعت کا فرض قرار دیا کہ اس رقم سے قابل اعانت لوگوں کی دستگیری کرے یہی وہ راز ہے جس کی بنا پر اسلام کے تمدن کا دور اس قسم کی اقتصادی مصیبتوں سے محفوظ رہا اور آج بھی اگر اسلامی ممالک بھی میں اس پر عمل درآمد ہو تو یہ فتنے زمین کے اتنے رقبہ میں جتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی حکومت ہے پیدا نہیں ہو سکتے خلافت راشدہ کے آدمی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت کا دور وہ زمانہ ہے جب عرب میں دولت افراد کے حد تک پہنچ گئی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ شام میں قرآن پاک کی آیت کے مطابق جو لوگ سونا چاندی گاڑ کر رکھتے ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے فتویٰ دیا کہ دولت کا جمع کرنا حرام ہے اور شخص کے پاس جو کچھ اس کی ضرورت سے زیادہ ہو وہ خدا کے راستے میں دے دیں اور شام کے دولت مند صابر ورمین نے ان کی مخالفت کی اور فرمایا کہ ہم خدا کی راہ میں دے کر بچاتے ہیں تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی آواز عام پسند نہ ہو سکی اور نہ عوام میں کوئی فتنہ پیدا کر سکی کیونکہ زکوٰۃ کا قانون پورے نظام کے ساتھ جاری تھا اور اب آرام و آسائش کا یہ حال تک ایک زمانے میں کوئی خیرات کا قبول کرنے والا باقی نہیں رہا یہ اب ذرا تھوڑا سا اس پر ہم بات کرتے ہیں دیکھیں ہر شخص کے ہر چیز کے ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں اور سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں تو ظاہر ایک کامیاب نظام وہ ہوتا ہے جو سائیڈ ایفیکٹس اور سائیڈ ایفیکٹس سب کو دیکھے مثلا اگر دولت کو مشترکہ قرار دیا جائے یعنی اس میں محنت کا جو فگر ہے، محنت کا جو افیکٹ ہے، اس کو ایک مطلب ضروری امر نہ قرار دیا جائے، یعنی اس کے لیے کچھ انسینٹو نہ ہو، تو اس صورت میں لوگ کاہل ہو جائیں گے. وہ کہیں جب جو ایک آدمی آرام سے بیٹھا ہے وہ بھی یہی کہا رہا ہے، کما رہا ہے، اور جو محنت کر رہا ہے وہ بھی یہی کما رہا ہے، تو میں کیوں محنت کروں؟ تو اس سے پورا قوم معطل ہو کر رہ جائے گا. آج کل اگر میں کہوں تو ہمارے سرکاری نوکریوں کے بارے میں یہ ہے یا نہیں ہے؟ لوگ بالکل صاف کہتے ہیں کہ سرکاری نوکری میں داخل ہونا مشکل ہے، لیکن ایک دفعہ داخل ہو جائیں پھر آپ سے کام کروانا مشکل ہے. مطلب یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے نکالنے کے راستے چونکہ مطلب قانونی طور پہ کافی مشکل بنا دیے گئے ہیں، لہذا لوگ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور مطلب کاہلی پیدا کرتے ہیں. اس کے لیے پھر جو کامیاب مینجمنٹ ہوتی ہے وہ انسینٹیوز پیدا کرتی ہے کام کرنے والوں کے لیے، یعنی ان کی پروموشن بہتر ہو، ان کے کچھ مطلب پریویلیجز ہوں، کچھ ایسی چیزیں ہوں جو ان کو ممتاز کر سکے باقی لوگوں سے، پھر وہاں تو کام ہوتا ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر کاہلی زور پکڑتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ اداروں میں یہ چیز نہیں ہے، کیونکہ پرائیویٹ میں ہر ایک کا جو یعنی آمدنی ہے وہ اس کے اس پر محنت پر منحصر ہوتی ہے، ان سے خوب کام لیا جاتا ہے، اور کوئی آدمی کاہل نہیں رہ سکتا کیونکہ ان کے پاس ہائر اینڈ فائر کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ ہائر بھی کر سکتے ہیں فائر بھی کر سکتے ہیں. جبکہ حکومت کے پاس ہائر کی صلاحیت تو ہوتی ہے، فائر کی نہیں ہوتی، فائر کے لیے کافی مسائل ہوتے ہیں. اب جب یہ والی بات سمجھ میں آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انسینٹیوز کو ختم نہیں کر سکتے، محنت کے انسینٹیوز کو ختم نہیں کر سکتے. ختم کریں گے تو یہ بھی قوم کا زوال کی طرف جائے گا. اس کی بنیاد پر جو سرمایہ داری نظام ہے وہ اس کو کلیم کرتی ہے کہ ہم ایک کامیاب نظام کو پیش کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں انسینٹیو بیس چیزیں ہیں، اور جو لوگ جتنی محنت کر رہے ہیں وہ اتنی زیادہ کما رہے ہیں، جس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہر ایک آدمی سمجھتا ہے جو کما رہا ہے کہ میری محنت کا بدلے میں ملا ہے، اور مجھے اس پر حق ہے، مجھ سے کوئی اگر اس کو لے رہا ہے تو یہ زیادتی کر. ہاں جی، دیکھا جائے تو اب یورپ اور امریکہ وغیرہ میں ٹیکس کا نظام اچھا خاصا مطلب جو ہے نا وہ افیکٹو ہے. جو لوگ کما رہے ہیں وہ دے بھی رہے ہیں، لیکن لوگ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ خرچ بھی ہو رہا ہے، یعنی ان کے بلائی کے لیے خرچ بھی ہو رہا ہے. مثلا وہاں کے روڈز کو دیکھ کے، وہاں کے بلڈنگز کو دیکھ کے، وہاں کے سرکاری، وہاں کے اور فیسلٹیز دیکھ کے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو دولت ہے وہ صحیح جگہ مل خرچ ہو رہا ہے. ان نے اس قسم کا انفراسٹرکچر بنایا ہوا ہے، اس مسئلے میں وہ ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ تو ان کا ٹھیک ہے، لیکن وہاں گڑبڑ کیا ہے؟ وہاں گڑبڑ یہ ہے کہ کمانے پہ کوئی چیک نہیں، کمانے پہ کوئی چیک نہیں، کس طرح کمائیں. تو اس میں یہ بات ہے کہ سود وہ چونکہ وہاں پر بلکہ پروموٹ کیا جاتا ہے، وہاں کا جو بینکنگ سسٹم ہے بڑا پاورفل ہے، تو نتیجتاً وہ یہ ہے کہ ہر چیز پہ وہ ہر چیز کے سود پہ، بلکہ جو ہے نا مطلب جتنے بھی گھر بن رہے وہ بھی سود پر بن رہے، جو گاڑیاں لیے جا رہے وہ بھی سود پر لی جا رہی ہے، جو کاروبار کیے جا رہے وہ بھی سود پر کیے جا رہے ہیں، ہر چیز سود کے ذریعے سے بند ہو رہے. نتیجتاً ان کے جو کمپنیز ہیں، وہاں افراد کی بات نہیں لیکن کمپنیوں کی بات ہوتی ہے، کہ جو کمپنیز ہے وہ بڑی اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتی جاتی ہے، بلینئر ہوتی جاتی ہے، اور دوسرے لوگ ان کے محتاج ہوتے جاتے ہیں، ہر صورت میں ان کے محتاج ہوتے ہیں، کوئی لوگ کے بیل کی طرح لگے رہتے ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے. تو یا پر مطلب یہ ہے کہ وہاں پر یہ بات ہے کہ اگرچہ ٹیکس پیئر ہیں، لہذا مطلب وہ جو ان کا سرمایہ ہے وہ کچھ اسٹیٹ پہ لگ رہا ہے، لیکن کمانے کی کوئی حد نہیں ہے اور طریقہ کوئی ممنوع نہیں، لہذا وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ اپنی مرضی کر رہے. دوسری طرف ہم دیکھیں رشیا وغیرہ میں اور چائنا میں اور دوسری جگہ، چائنا تو خیر تبدیل ہو گیا کافی حد تک، لیکن جو رشیا وغیرہ ہے ان کا جو بلاک ہے، تو وہاں پر چونکہ کمیونزم اور سوشلزم، اس کی وجہ سے دولت کی تقسیم اس طرح تھی کہ اسٹیٹ، ہر چیز اسٹیٹ کی تھی، تو اس وجہ سے وہاں پر احساس ذمہ داری کم سے کم ہوتی گئی. نتیجتاً وہ معاملہ وہ وہاں پر ہے کہ جو رشین بلاک کے علاقے ہیں اور جو یورپین بلاک دوسرے یورپ کے علاقے ہیں، ان میں ایک واضح فرق، حتیٰ کہ جو ایسٹ جرمنی ویسٹ جرمنی جو تھا، تو ویسٹ جرمنی کا جو مارک تھا وہ بہت زیادہ اونچا تھا اور ایسٹ جرمنی کا بہت کم تھا، اور وہاں پر لوگ مشکل سے گزارا کرتے تھے، جبکہ ایسٹ ویسٹ جرمنی میں لوگ کافی ول ٹو ڈو تھے. تو یہ سرمایہ داری اور اشتراکیت، یہ ان کا یورپ میں اچھا خاصا یعنی وہ ہے مقابلہ، وہ چل رہا ہے. اب اشتراکی لوگ جو ہے نا وہ ظلم کرتے ہیں، وہ اس طرح کے بلکہ ایک دفعہ ایک صاحب تھے سوشلسٹ تھے، مجھے بتایا گیا تھا کہ سوشلسٹ ہیں اور کافی اچھے دلائل دیتے ہیں اس پر، تو ان کے ساتھ میری بات ہوئی تھی، تو اس سے میں نے کہا کہ اگر ساری دولت 100 لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں، ملک کی ساری دولت اگر 100 لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے، تو اس نے کہا کہ یہ سرمایہ داری کیپٹلزم. میں نے کہا اگر 100 سے 50 لوگ چین لیں تو کہتے ہیں سوشل کیپٹلزم زیادہ ہو گیا. میں نے کہا 50 سے اگر 10 چین لیں کہتے ہیں اور بھی زیادہ ہو گیا. میں نے کہا 10 سے اگر 1 چین لیں تو کہتے ہیں دس از دا پیک. میں نے کہا دس سوشلزم، مطلب ایک وہاں تو اس کے مقابلے میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ خروشیف، یہ جو ہے نا مطلب ان کے تھے وہ چیف تھے رشیا کے، تو سٹالن کے بعد یہ آیا ہوا تھا، تو اس نے سٹالن کے خلاف کافی سخت باتیں کی. وہ ظاہر مر گیا تھا کہ سٹالن نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، تو اس پر جو ہے نا وہ اس پر ایک چٹ بھیج دیا کسی نے کہ جس وقت سٹالن زندہ تھا اور یعنی چیف تھا، اس وقت آپ یہ باتیں کیوں نہیں کر رہے تھے. تو خروشیف نے آواز بلند اسی چٹ پڑھ لیا کہ کسی نے مجھے چٹ بھیجا ہے، وہ کون ہے ذرا بتائے، ہاتھ کھڑے کر دے کہ کس نے بھیجا ہے. کسی نے بھی ہاتھ نہیں کھڑا کیا. انہوں نے کہا میرے خیال میں اس کو جواب مل گیا، مطلب ہے کہ جس طرح تم میرے سامنے بات نہیں کر سکتے اس طرح میں بھی اس وقت بات نہیں کر سکتا. تو وہاں جبر اور اکراہ کی بات تھی، اور کیپٹلزم میں لالچ اور احتیاج، مطلب جس کو کہتے ہیں نا مطلب بنیاد ہے، اس کو کسی نے یہ کہا ہے کہ ایک جگہ پر آہنی زنجیر سے لوگوں کو باندھا گیا ہے اشتراکیات میں، اور کیپٹلزم میں سونے کے زنجیروں سے باندھا گیا ہے. باندھے گئے تو دونوں حالت میں، اگر کوئی سونے کی زنجیروں سے باندھا گیا ہو یا لوہے کے زنجیر سے باندھا گیا ہو، تو اگر وہ حرکت نہیں کر سکتا آگے پیچھے تو کیا فائدہ. بات تو وہی ہے کہ تو اس وجہ سے یہ جو بات ہے کہ یہ بنیادی افیکٹس اور سائڈ افیکٹس کو دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ دونوں نظام منصفانہ نہیں ہے، ظالمانہ ہے، پتہ چل گیا. اب اس ظالمانہ نظاموں کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، تو اس کے اسلام نے بہترین حل بتایا. جو اشتراکیت میں مسائل تھے وہ بھی حل کیا، جو کیپٹلزم میں مسائل تھے وہ بھی حل کیے. اصول و قواعد ایسے بنا دیے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو نہ اشتراکیت کی ضرورت ہے نہ کیپٹلزم کی ضرورت ہے. تو وہ جو ہے نا حضرت نے بات فرما دی، یعنی ابھی مطلب جو ہے نا جو حضرت نے یہ بات فرمائی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے دنیا کے اس مشکل کا اندازہ کہ اس نے اس کے حل کرنے کے لیے اصول مکر کے ذاتی و شخصی ملکیت کے جواز کے ساتھ، دیکھیں نا وہاں تو جواز ہی نہیں ہے اشتراکیت میں، کیپٹلزم میں اسی پر سب کچھ ہے، پر میں نہیں، جواز کے ساتھ جس کی انسانی فطرت متقاضی ہے، دولت و سرمایہ کو چند اشخاص کے ہاتھوں میں جانے سے روکا جائے، یعنی یہ کسی کے ایک دو چار پانچ لوگ کے ہاتھوں میں نہ جمو، بلکہ اس کا حصہ ہر ایک کو ملتا رہے. اب کیسے ملے؟ اب اگر آپ نے ذاتی انسینٹو کو ختم کر دیا تو کام ختم ہو جاتا ہے، اور اگر ذاتی انسینٹو کو آزاد رکھتے ہیں تو پھر جو بیچارے غریب ہیں وہ رگڑ جائیں. تو اس کے لیے اللہ پاک نے ایسا انتظام کروا دیا اسلام کے ذریعے سے کہ سود کو حرام کرا دیا، لہذا منی پمپ نہیں ہو سکتا، پیسے کے ذریعے سے آپ پیسے کو نہیں کھینچ سکتے، محنت کے ذریعے سے آپ پیسے کھینچ لیں کوئی بات نہیں، لیکن اگر محنت کے ذریعے سے بھی کھینچا ہے تو اس کو بھی آپ، اس کا بھی ایک خاص حصہ لازمی طور پر آپ نے غریبوں کو دینا ہے، لازمی، یعنی زکوٰۃ کی صورت میں، عشر کی صورت میں، ایک مطلب جو ہے نا اس کو دینا ہے. تو یہ کوئی کہ یوں سمجھ لیجیے کہ اشتراکی نظام جو ہے نا، مطلب اس کو یعنی گویا کہ ایک چیز سے روکتے ہیں کہ ذاتی شخصی ملکیت کے جواز کو دے کو جائز کرا دیا، دوسری طرف سود کو حرام کر دیا تو کیپٹلزم کو جڑ کاٹ دی. اور یہ ایک مطلب یعنی غریبوں کے لیے ایک حصہ رکھا گیا، مطلب غریبوں سے پیسے کھینچنے کی بجائے غریبوں کو دینے کا نظام قائم کیا گیا. ہاں جی، اگر دیکھا جائے تو خوشحال ملکوں میں جو سود کی مقدار ہوتی ہے تقریباً یہی 2-2.5% تک بات جاتی ہے. تو آپ دیکھ لیں، مطلب یہ کہ باقاعدہ وہاں لیتے نہیں، وہاں دیتے ہیں زکوٰۃ، 2.5% مطلب جو ہے نا وہ لوگ دیتے ہیں اپنے اس کا، اپنے اس کا، بجائے کہ وہ غریبوں سے لیں، کیونکہ غریبوں سے لیا جاتا ہے نا، جس کو، جس کے پاس پیسے ہو تو سود کیوں لے گا، سود تو وہی لے گا جس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے. نتیجہ تن جو جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ سود دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ پیسوں کے بل بوتے پر پیسے ان سے لیتے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو یہ ظلم نہیں. اس کے مقابلے زکوٰۃ اس کا ریورس ہے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ ارتکاز دولت کو اس کے ذریعے سے روک دیا، کیونکہ اگر کوئی اپنی دولت کو سرکولیٹ نہیں کرتا تو اس کے زکوٰۃ کے ذریعے سے دولت خود بہت کم ہوتی جائے گی، تو اس کو سرکولیٹ کرے گا تو تب وہ اپنے کام کو جاری رکھ سکے. تو یہ ایک بات فرمائی، نفع عام کی چیزیں اشیاء کے بجائے، اشخاص کے بجائے جماعت کی ملکیت قرار دی، متروکہ کا جائیداد کو صرف ایک شخص کی ملکیت قرار نہیں دیا، کہ سریت اور شہنشاہیت کے بجائے جماعت کی حکومت قائم کی، زمینداری کا پرانا اصول جس میں کاشتار غلام کی حیثیت رکھتا تھا بدل لیا، اس کی حیثیت اجیر و مزدور کی رکھی، کیوں جتنا محنت کرتا ہے اس محنت کا فل پل اس کو ملتا ہے. انسانی فطرت کے خلاف ہی نہیں کہ سرمایہ کو لے کر تمام انسانوں میں برابر تقسیم کیا جائے، کیونکہ یہ تو قائل اور محنتی سب کو برابر ملے گا، تاکہ دنیا میں کوئی ننگا اور بھوکا، بلکہ یہ کیا کہ ہر سرمایہ دار پر جن کے پاس سال کے مصارف کے بعد مقرر رقم باقی بچ جائے اس کے غریب بھائیوں کی امداد کے لیے ایک سالانہ رقم قانونی طور سے مقرر کر دی تاکہ اس کے ادا کرنے پہ مجبور ہو، اور جماعت کا فرض کرا دیا کہ اس رقم سے قابل انعام لوگوں کی دستگیر کرے. یہی وہ راز جس کے نام پر اسلام کے تمدن کا دور اس قسم کی اقتصادی مصیبتوں سے محفوظ رہا، اور آج بھی اگر اسلام مالک میں اس پر عمل درآمد ہو تو یہ فتنہ زمین کے اتنے رقبہ میں جتنے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی روحانی حکومت پیدا نہیں ہو سکے. اب یہاں پر ایک بات فرمائی گئی صحابہ کے دور کی، خلافت راشدہ کے عہد میں عثمان رضی اللہ عنہ حکومت کا دور وہ زمانہ تھا جب عرب میں دولت افراد کی حد تک پہنچ گئی تھی. حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ شام میں قرآن پاک کی آیت کے مطابق کہ جو لوگ سونا چاندی گاڑ کر رکھتے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یہ فتویٰ دیا کہ دولت کا جمع کرنا حرام ہے، یعنی اجتہادی بات تھی، اور ہر شخص کے پاس جو کچھ اس کی ضرورت سے زائد ہو خدا کی راہ میں دے دے. اور شام کے دولت مند صحابہ نے ان کی مخالفت فرما دی اور فرمایا کہ ہم خدا کی راہ میں جو دے کر بچاتے زبردستوں کی آواز عام پسند نہ ہو سکی اور نہ عوام میں کوئی فتنہ پیدا کر سکے، کیونکہ زکوٰۃ کا نظام قانون پورا نظام کے ساتھ جاری تھا اور عرب کی آرام و سائش کا یہ حال تھا کہ ایک زمانے میں کوئی خیرات کا قبول کرنے والا باقی نہیں رہا. اقتصادی اور تجارتی فائدے. زکوٰۃ میں روحانی اور اخلاقی فائدوں کے ساتھ اقتصادی حیثیت سے دنیائی فائدے کے پہلو بھی ملحوظ ہیں. اور گزر چکا ہے کہ زکوٰۃ انہی چیزوں میں واجب ہوتی جس میں دو صفتیں پائی جائیں، یعنی بقا اور نمو، یعنی کوئی چیز جو سسٹین کرتی ہو، اور دوسرا جو گرو کر سکتی ہو. بقا سے یہ مقصود ہے کہ وہ ایک مدت تک اپنی حالت پر باقی رہ سکے، کیونکہ ہر چیز ایسی نہیں ہوگی، مثلا یہ سبزی وغیرہ اس کو آپ جمع تو نہیں کر سکتے. اس کے تجارت میں نہ چندہ فائدہ ہے اور نہ دوسروں کے استعمال کے لیے دیر تک ذخیرہ ہو سکتے ہیں، اس لیے سبزی اور ترکاریوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. اور نمو سے یہ مقصد ہے کہ ان میں یا تو پیداوار یا تناسل یا مبادلہ کے بنا پر افزائش کی صلاحیت ہو، جیسے جانور وغیرہ ہوتے ہیں اس میں تناسل کے ذریعے سے، اور باقی پیداوار پروڈکشن وغیرہ اس کے لحاظ سے. اس لیے جواہرات اور دیگر قیمتی معدنی پتھروں میں یا غیر مزروع زمین اور مکان میں زکوٰۃ نہیں ہے. دونوں نقطوں سے یہ بات حل ہوئی کہ شریعت نے زکوٰۃ کے فروع سے یہ مقصد بھی پیش نظر رکھا ہے کہ لوگ اپنے سرمایہ کو بیکار نہ رکھے، بلکہ محنت کی کوشش اور جدوجہد سے اس کو ترقی دے، ورنہ اصل سرمایہ میں سال بسال کمی ہوتی جائے گی، جس کے فطرتاً کوئی کا برداشت نہیں کر سکتا. اس طرح زکوٰۃ کا ایک بالواسطہ مقصد یہ بھی ہے کہ تجارت زراعت کو جو دولت کا اصل سرچشمہ ہے ترقی دی جائے، کیونکہ جب ہر شخص کو لازمی طور پر سال میں خاص قسم کی رقم ادا کرنی پڑے تو کوشش کرے کہ جہاں تک ہو یہ رقم منافع سے ادا کرے اور اصل سرمایہ محفوظ رہے. اس بنا پر اسلام نے زکوٰۃ کو انہی چیزوں کے ساتھ مخصوص کیا جن میں نمو اور اضافہ کی قابلیت ہو. اس بنا پر زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لیے ایک سال کی وسیع مدت مقرر کی، تاکہ ہر شخص اپنے مال اور جائیداد سے کامل طور پر فائدہ اٹھا سکے. صحابہ رضی اللہ عنہم اس نقطہ کو سمجھ کر ہمیشہ تجارت و کاروبار میں مصروف رہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے خلافت میں ان لوگوں کو جو یتیم و سرمایہ کے متولی تھے ہدایت کی ان کو تجارت میں لگائے، تاکہ ان کے بالغ ہونے تک ان کے اصل سرمایہ زکوٰۃ میں سب صرف نہ ہو جائے. یورپ نے بڑی تحقیق کے بعد ایشیا کو تجارتی متمدن نظریے کی وجہ بتائی کہ یہاں مال کا اکثر حصہ بیکار زمین میں مدفون رکھا جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وہی ترجمان نے 800 سے 1300 برس پہلے زکوٰۃ کو فرض کر کے یہ نقطہ بتا دیا تھا، والذین یکنزون الذهب والفضۃ ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم. اور جو لوگ چاندی اور سونے کو گاڑ کر رکھتے ہیں اس کے خدا کی راہ میں صرف نہیں کرتے، اس کے سخت دردناک عذاب کی بشارت دو. یہ دردناک عذاب قیامت میں تو کچھ ہوگا ہوگا، اور دنیا میں بھی ان کے لیے اقتصادی اور دردناک عذاب یہ ہے کہ اس مدفون سرمایہ کو دبا کر ملک و دولت کو تباہ کر دیں، اور اسے دولت کی افزائش و ترقی کا کام لینے کے بجائے اس کو بیکار و معدوم کر کے ملک و فقر و مختاجی کے عذاب علیم میں مبتلا کرتے ہیں، بلاخر خود بھی مبتلا ہوتے ہیں. اس لیے عمرہ کی اخلاقی اصلاح اور مالی ترقی اس میں کہ اپنی دولت کو مناسب طور سے صرف کریں. یہ تو عمرہ کی اصلاح ہے، عمرہ کی بھی تو اصلاح ہونی چاہیے اور فقراء کی بھی ہونی چاہیے. وہ فقراء کی اصلاح میں فرماتے ہیں، اب دوسری طرف فقراء کا گروہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے تمام شارعین مذاہب نے انسانوں کے اس قابل رحم فرقہ کی جانب ہمدردی اور رحم کی نگاہ سے دیکھا ہے، اس کی طرف امداد و اعانت کا ہاتھ بڑھائے، مگر درحقیقت اس کی رحم ہمدردی اور محبت کی مثال ایسی ہے جس کسی کے پوڑے زخم ہو اور اس کا دوست اس کی محبت و خیرخواہی کی بنا پر ہمیشہ اس کے پوڑے اور زخم کی حفاظت کرتا رہے، اور اس کو ٹیس نہ لگے اور ٹوٹنے نہ پائے، نہ کسی جراح کا نشتر اس کو چیرے کہ ان باتوں سے اس کو تکلیف ہوگی. کیا کوئی عقل مند کہہ سکتے کہ اس نادان دوست کا عمل اس کے ساتھ دوستی کا ثبوت ہوگا؟ گزشتہ مسلمین نے عموماً اس میں افراد تفریح سے کام لیے، بعد نے تو زخم میں صرف نشتری لگایا اور مرہم کا کوئی پائے نہیں رکھا. چنانچہ زردشتی مذہب میں سوال کا تن ممنوع قرار دیا گیا، اور اس کے بالمقابل بدھ مذہب میں اس زخم کو سرتا پا مادہ فاصل بننے دیا، اور بخشوں کا ایک مذہبی گروہ ہی سوال اور بیک کے لیے پیدا کیا گیا تھا. لیکن اسلام نے نہایت حکمت کے ساتھ زخم کو بھرنے اور پوڑے کو دور کرنے کے لیے تجربہ کار اور ماہر جراح کی طرح دونوں عمل کیے. اس نے اس غمگین اور درمند طبقے کے زخم میں نشتر بھی لگایا اور اس پر مرہم بھی رکھا ہے. یہ مرہم اس کی وہ مہربانی، تسلی، بشارت اور عملی امداد و نعانت کی تدبیریں ہیں جو اس کے دل کی ڈارس اس کی امیدوں کا سہارا ہے، اور نشت اس کے وہ اصلاحات ہیں جو اس نے طبقہ کو گودنائیت، پستی، کم ہمتی اور لالچ اور دوسروں کی دست نگری ان کے سارے جینے کی ذلت سے بچانے کے لیے جاری کی. اس نے اعلی حاجت کے لیے دوسروں سے سوال اور مانگنے کی قانونی ممانعت نہیں کی، لیکن ہر اخلاقی طریقے سے اس کو ذلت سے باہر رکھنے کی کوشش کی، ان کی کفالت کا وار خود جماعت کے سر پر ڈالا ہے. عام طور سے اس قسم کا آواز جیسا کہ عیسائی مذہب میں کہ جو کچھ ہے لٹا دو اور غریبوں مسکینوں کو دے دو ڈالو، نہایت اعلیٰ اخلاقی تعلیم اور رحم و محبت کا نہایت بلند مظہر نظر آتا ہے. لیکن غور سے تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے تو معلوم ہے کہ جس شدت سے آپ دولت مندوں کو سب کچھ غریبوں اور مسکینوں کو دے دینے کی ترغیب دے رہے ہیں، اسے دینے والے کو جذبہ احسان اس کے جو سخا اور فیض کے جوڑ کو ترقی دے رہے ہیں، اسی شدت سے آپ انسانیت کی کثیر تعداد طبقے کو داغری کی لعنت، بھیک مانگنے کی پستی اور دوسرے کے سارے جینے کی ذلت کا خوگر بنا رہے ہیں اور بے محنت کانے اور بے تلاش پانے کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ اس طرح ان کے لیے گداگری، دنائیت، پستی، ذلت، سفلاپن، کم ہمتی، نامردی اور تمام رضائل کا پست اخلاق کا گڑا تیار کر رہے ہیں، جہاں یہ تمام نجاست آ کر جمع ہو جاتی۔ کیا یہ انسانیت کے ساتھ رحم ہے؟ کیا یہ بنو بشر نو بشر کے ساتھ محبت ہے؟ کیا یہ جنس بنی آدم کے ساتھ ہمدردی ہے؟ پیغمبر اسلام کی بعثت کسی ایک طبقہ کی اصلاح کے لیے نہیں تھی، وہ انسانوں کے ہر طبقہ کے مسلم معلم بنا کر بھیجے گئے تھے۔ غریب اور امیر اور مسکین، دولت مند، دونوں آپ کی نگاہ میں ایک ساتھ ہیں، اس لیے آپ نے کسی ایک طبقہ کی اصلاح کا فرض انجام نہیں دیا، بلکہ دونوں طبقوں کو ترازو کے دونوں پلڑوں میں رکھ کر برابر بانٹ سے نہ پائے اور اس تعلیمات اور اصلاحات میں ہیں دونوں کو مساوی حصہ دیا ہے۔ یہ اخلاق اصلاح کے وہ نازک پل صراط ہے جس پر نبیوں کے خاتم اور دینوں کے مکمل علیہ السلام کے سوا دنیا کے کسی اخلاقی معلم اور روحانی مسلم کے قدم نہ جم سکے، وہ نہ اپنے ہاتھ میں ترازو کے دونوں پلوں کو برابر رکھ سکے۔ اگر غریبوں کی اصلاح کی خاطر صدقہ اور خیرات سے دوسروں کی اعانت و ہمدردی کے تمام دروازے بند کیے، تو جو انسان نے جوہر شرافت کی بربادی کے ساتھ عمرہ کا طبقہ اپنے اخلاقی معیب کی فراوانی اور کثرت سے اخلاق اور اخلاقی معاشن سے تمام تر تہی مایاب ہو جائے گا اور غربا اور فقرا کو ہر قسم کی گداگری اور درویزہ گری کی اجازت دے دی جائے، تو انسانوں کی وسیع آبادی کی اخلاقی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس لیے دائے اسلام نے انسانوں کے دونوں طبقوں کے سامنے خدا کی بتائی ہوئی تعلیم پیش کی، جس سے دونوں طبقوں کو اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے اخلاقی معیار کی ترقی کا موقع مل گیا اور دونوں کو اپنی اپنی شرافت کے جوہر کو پیش کرنے اور اپنے نقائص اور کمزوریوں کو دور کرنے کی صورت ہاتھ آئی۔ ایک طرف تو اسلام نے مراد المندوں کے طبقوں کو خطاب کر کے کہا ام مسائل فلا تنہر، مانگنے والوں کو جھڑک نہ دے، دوسری طرف خوددار و بے نیاز فقراء اور غریبوں کی طبقے کی مدد فرائی، یا سب ام الجاہل و غنیا منت تعارف بسیما لا یسألون الناس الحافا، ناواقف ان کی خودداری اس سوال کے ذلے سے بچنے کے سبب ان کو دولت مند سمجھتے ہیں، تو ان کو ان کی پریشانی سے پہچانتا ہے، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور بھیک مانگنے کو خلاف تقوی قرار دیا۔ جو لوگ بھیک مانگ مانگ کر حج کرتے تھے ان کو خطاب کر کے کہا وہ تزود فین خیر زاد تقوی، اور زادرہ لے کر چلو بہترین زادرہ تقوی ہے، بھیک نہ مانگنا ہے۔ ایک طرف دولت مندوں کو فرمایا، سبحان اللہ، جی آج یہ آیت سمجھ میں آئی، ایسے ہے نا حضرت نے، وہ تزود فین خیر زاد تقوی، عموماً اس کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے نا، اور زادرہ لے کر چلو کہ بہترین زادرہ تقوی ہے، تو اس میں بہترین زادرہ تقوی کو ایکسپلین نہیں کیا جاتا، یہاں پر ایکسپلین کیا ہے، یعنی بھیک نہ مانگنا۔ سبحان اللہ، کیسی کیسے بدس بات کی، کہ یہی زادرہ آپ کو اصل زادرہ تک پہنچا دے گی، یعنی تقوی، اور بھیک نہیں مانگیں گے آپ، یہ کیسے زبردست۔ ایک طرف دولت مندوں کو فرمایا کہ تمہارا حسن اخلاق یہ کہ جو تمہارے سامنے ہاتھ پہ لائے اس کو خالی مت لوٹاؤ، بولو بشک کے تمرت، اگر یہ چوہارے کے ایک پاک ہی کیوں نہ ہو۔ اور دوسری طرف فقیروں کو فرمایا کہ تمہاری خودداری یہی ہونی چاہیے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، الید اولیا خیر من الید السفلا، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہے۔ یہ وہ تعلیم جس نے انسانوں کے دونوں طبقوں کو اپنے فیض سے معمور کیا اور دونوں کے لیے اپنے اخلاق کی اصلاح کا موقع بام فرمایا۔ صدقہ و خیرات در حقیقت وہ پانی ہے جو دینے والوں کے قلوب و نفوس کے تمام میل و گند پن کو چانٹ کر ان کو پاک صاف بنائے، لیکن وہ خود جب اس میل و گند پن کو لے کر باہر نکلتا ہے تو حرص و طمع کے پیاسے اس کو چلو میں لے کر پینے لگتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا ان نہاج صدقات ان نمی اوساخ الناس، یہ صدقہ تو میں لوگوں کا میل ہے۔ اگر آج ان فقیروں و گداگروں کی صورت و سیرتوں پر نظر ڈالو تو جو استحقاق شرعی کے بغیر اس مال سے فائدہ اٹھائے تو نظر آ جائے کہ آپ سب نے لوگوں کے دلوں کا میل کہہ کر کتنی بڑی حقیقت کو اشکار رکھی ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے محاوروں میں بڑی اچھی اچھی چیزیں ہیں لیکن لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے، وہ اصل میں وہ اپنے مطلب سے دور ہو جاتی ہیں۔ مثلا دولت ہاتھوں کا میل ہے، ہمارے کہتے ہیں مطلب محاورہ بغیر، یہ دولت تو ہاتھوں کا میل ہے، دولت ہاتھوں کا نہیں، دلوں کا میل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ دولت خرچ کرتے ہیں تو آپ کے دل سے دنیا کی محبت کی گندگی نکلتی ہے. اس لیے دلوں کا میل, یہ بڑی بات ہے. حرص تمام لالچ فریب بہائی بغیرتی اور تمام باتیں جو ان کی لازم اخلاقی نتیجان میں سے کون سی چیزیں جو غیر مستحق ابناء السبیل فقراء اور مہذب گداگروں کا تمغہ امتیاز دیں. اور درحقیقت یہی وہ میل ہے جو زکوٰۃ دینے والوں کے دامن سے چھٹ کر فقراء و گداگروں کے دامن دل کو نجس بناتا ہے, تاہم اس سے کون نکال سکے. بعض دفعہ قدرت نے ایسی مجبوریاں پیش آ جاتی ہے جب نفیس و طبع سے نفیس و طبع انسان کو اپنی جان بچانے کے لیے گندا سے گندا اور میلے سے میلا پانی کی پہ لینے پر مجبور ہونا پڑتا ہے. اس وقت اس اجازت کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ایسے مجبور اشخاص کو شخصی طور پر سے صدقہ و خیرات کے قبول کرنے کی اجازت دی جائے. شریعت محمدی نے اس پر حیثیت سے لوگوں کو اس کی قبول کرنے کی اجازت دی ہے. اس مجبورانہ قبول سے اس گروہ کے اخلاق و عادات پر جو برے اثرات طاری ہو سکتے ہیں ان کے انسداد اور ردفیہ یا ان کے کم سے کم مضر بنانے کے لیے مفید تدابیر اختیار کیے ہیں اور چند نہایت مناسب احکام جاری کیے جن کی تفصیل حسب ذیل ہے. نمبر ایک, سبحان اللہ کیا انہیں سزا ہے. اسلام کی پہلے تعلیم یہ کہ زکوٰۃ اور زکوٰۃ کو خالص لوجہ اللہ دیا جائے, یعنی لینے والے پر نہ کسی قسم کا احسان بار رکھا جائے اور نہ کسی کو ممنون کرم بنایا جائے, نہ عام مجمع میں اس کو ذلیل رسوا کرنے کے لیے دیا جائے. کیونکہ اس سے ایک طرف اگر دینے والے کے اخلاق کی پستی اور درائیت ظاہر ہوتی ہے تو دوسری طرف خود اس طرف کے طرح کے لینے والے کی خودداری کے روح اور اخلاقی عرت کو جس کو صدمہ پہنچتا ہے, اور بجائے اس کے لینے والا اس طرح دینے والے کا ممنون ہو اس کو اس کے فعل سے پہلے ہی سے تو نفرت ہوگی, پھر رفت رفت شاید اس کی اخلاق حس غیرت اور شرمندگی کا شریفانہ جوہر ہمیشہ کے لیے فنا کر دے. یعنی میں بڑے ظرف کے شریف نفس لوگ ہوں وہ اپنی نظر میں اپنی ذلت عام محسوس کر اپنی جان پر کیل نہ جائیں. اسلام نے انہی باتوں کو سامنے رکھ کر تعلیم کے دینے والوں کے سامنے نظر یہ ہو ان نمانت حکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تو خدا کے لیے کلاتے جو تم سے کوئی ہم تم سے کوئی بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے. اس شریفانہ تعلیم کو دیکھو کہ بدلہ تو کجا, ہم کو تمہاری حساب مندی اور شکر گزاری کی بھی ضرورت نہیں ہے. پھر صدقہ دینے والوں کے تصریح بتا دی کہ تمہارے احسان درنے تانے دینے یا لینے والے کو ذلیل رسوا کرنے سے تمہارے سے عظیم الشان کارنامہ کی حقیقت باطل ہو جائے گی اور تمام ثواب حرف غلط کی طرح تمہارے نام اموال سے مٹ جائے گا. فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف و مغفرت و خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی علیم. جو لوگ خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے اس کے بعد نہ احسان جتاتے نہ تانے دے ان کا اجر ان کے خدا کے پاس امانت ہے, اور ان کو قیامت میں خوف و غنو غمگین ہو گیا کچھ نرمی کی بات کہہ کر اور چشم پوشی کر کے سائل کو ٹال دینا اس صدقہ سے بہتر جس کے بعد تانے دیا جائے یا احسان جتایا جائے. خدا تمہاری ایسی خیرات سے بے نیاز اور تمہارے ایسے کاموں پر بردباری سے درگزر کرنے والے. اس حقیقت کو قرآن پاک نے ایک دل نشین تشبیہ سے واضح کیا, یا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا کالذی ینفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابه وابل فترکه صلا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یهدی القوم الکافرین. مسلمانوں اپنے صدقوں کو احسان جتا کر اور تانے دے کر برباد نہ کرو جیسے کہ اپنے صدقوں کو برباد کرتا ہے جو محض لوگوں کو دکھلانے کو دیتا ہے اور خدا پر اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا. اس قسم کی خیرات کی مثال شیطان کی ہے جس پر کچھ گرد پڑی ہو اور اس پر ایک پانی پڑ گیا اور جس نے اس کو صاف اور چٹل کر دیا کہ اب اس پر کوئی چیز جم نہیں سکتی. ان لوگوں نے جو کام کیا اسے کچھ فائدے نہیں اٹھا سکے, خدا کافروں کو ہدایت یاب نہیں کرتا. من جملہ اور اسباب کے یہ بھی ایک سبب ہے کہ اسلام نے زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہ مقرر کیا کہ دینے والا خود کسی کو نہ دے بلکہ اس کو امیر جماعت کے بیت المال میں جمع کر, اور وہ امیر حسب ضرورت مستحقین کو بانٹ دیتا کہ اس طرح غریب لینے والا مگر شریف مسلمان ذاتی طور سے کسی دوسرے شخص کا ممنون احسان بن کر اپنی ذلت نہ محسوس کرے, دینے والے کو ذاتی طور سے کسی پر منت رکھنے کا موقع نہ ملے, اور اس طرح پوری قوم کا اخلاقی معیار اپنی پوری بلندی پر قائم رہے. ساتھ ہی فقراء و معذوروں کو در بدر کے ٹوکرے کھانے کی رسوائی اور ہر ضرورت کے لیے ایک پیسے کی بھیک مانگ جمع کرنے کی ذلت سے بھی بچایا جائے. نمبر دو, اس لیے صدقہ دینے والے کا دوسرے اصول اسلام نے یہ بتایا کہ صدقہ چھپا کر دیا جائے. کلانی دینے میں بھی سائل بہائی اور بغیرتی کا عادی ہو جاتا ہے, کیونکہ جب کسی کی ذلت اور فقر فاقہ کی داستان عام ہو جاتی ہے تو پھر اپنے فعل سے اس کو غیرت اور شرم نہیں آتی. اس لیے اس کا ڈر تھا کہ اگر اس کا انسداد نہ کیا جائے تو اظہار و اعلان کا یہ طریقہ دنیا میں گداگری درویزہ گری بھائی مانگنے کے پیشے کی اشاعت کا سبب بن جائے گا, اور یہ اخفا اور چھپا کر دینے کی صورت اس لیے بھی اچھی کہ دینے والے نمائش اور شرط طلبی کا لاش سے اپنے اخلاق کو محفوظ رکھ سکیں. اس لیے آپ سے ہم نے فرمایا کہ بہتر صدقہ وہ کہ دانے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو, لیکن بعض موقع ایسے بھی ہیں کہ جہاں صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کی ضرورت پیش آتی ہے, اور وہ کہ دوسروں کو ترغیب اور تشویق دلانے کے لیے دلانے کی خالص نیت ہو یا خود سائل پیش دستی کر کے مجمع میں سوال کر بیٹھے اور کوئی نیک غرض شامل ہو. چنانچہ قرآن پاک نے صحیح کے الفاظ میں ظاہر کیا, ان تبدو الصدقات فنعم ما هي وان تخفوا تؤتوا الفقراء فهو خير لكم, اگر تم صدقہ کلم کلہ دیو تو یہ بھی اچھا ہے, لیکن تم اس کو چھپا کر فقراء کو دو تو یہ بھی بہت ہی بہتر ہے. مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں صدقہ کے اخفاء کو عام خیرات کے ساتھ مخصوص کیا ہے, مگر فرض زکوٰۃ کے لیے اس بنا پر اظہار و اعلان مستحق قرار دی کہ اس کے اسلام کے رکن کی اشاعت اور تبلیغ اور دوسروں میں اس کے پیروی کی ترغیب و تشویق ہوتی ہے, اور زکوٰۃ دینے والے عدم ادائے زکوٰۃ کی تہمت سے بری خیال کیے جاتے ہیں. لیکن ہمارے نزدیک آیت کریم کا مفہوم صاف ہے, زکوٰۃ کے ادا کرنے کا اصل طریقہ تو وہی ہے جو عہد نبوی میں تعین ہے, اس کی زکوٰۃ کی رقم بیت المال یا بیت المال کے عاملوں کے سپرد کی جائے. اس لیے اخفاء کا جو فائدہ فقراء کے حق میں ہے اس طرح خود بخود حل ہو جاتا ہے. لیکن اس آیت کا اشارہ یہ کہ اگر تم خود براہ راست فقیروں کو دو تو چھپا کر دینا ہی بہتر ہے کہ لینے والوں کی عزت سلامت رہے. اس لیے جس آیت میں اعلان کی جاتا ہے اس میں فقراء کو براہ راست دینے کا حکم نہیں, اور جہاں اخفاء کی ساتھ دینے کا ذکر ہے وہاں فقراء کو دینے کی تصریح ہے. اس لیے اعلان اور اخفاء کا اصلی فرق زکوٰۃ اور عام خیرات کے درمیان نہیں بلکہ ادا کرنے کے طریقے میں ہے کہ اگر بیت المال نائبین بیت المال کے ذریعے سے ادا کر تو ظاہر کر کے دو کہ دینے اور وصول کرنے والے دونوں کا حساب پاک رہے اور تہمت بدگوانی کا موقع نہ ملے. لیکن اگر کسی سبب سے تم کو براہ راست مستحقین کو دینا پڑے جس میں حساب کتاب کی ضرورت نہیں, براہ راست تم ہی کو ان کو دینا ہے, بیت المال کا پردہ بیچ میں نہیں ہے, اس لیے تم پر یہ فرض عائد ہو کہ چھپا کر دو تاکہ دینے والے نمائش سے اور لینے والے ذلت و خواری سے محفوظ رہے. پھر ترغیب اعلان وزغار کی ضرورت اس وقت ہے جب مسلمانوں کا مذہبی احساس اس قدر کمزور ہو جائے کہ حقوق اسلام ادا کرنے میں اس قسم کی فقیہانہ ٹوکروں کی ضرورت ہو, اور وہ ورنہ صحابہ کرام کی ترغیب کے لیے صرف اسلام کا خالص جوش کافی تھا. مگر آج تو یہ حالت ہے کہ معمولی سے معمولی رقم کے لیے جب تک اخباروں کے پورے کالم سے نہ کر دیا جائے دینے والوں کے نزدیک خدا کو ان کی عطیہ کی خبر ہی نہیں ہوتی. نمبر تین, تمام اخلاقی اور تمدنی ترقی کا دار مدار صرف بلند ہمتی اور خیالی پر ہے. بلند ہمتی کا اقتضا یہ ہے کہ مسلمان کی نگاہ بلند سے بلند نقطہ پر بھی پہنچ کر نہ ٹھہرے, اس کو دنیا کی تمام چیزیں ہیچ نظر آئے. اس بنا پر اسلام نے اصول کرا دیا اور اس کی زکوٰۃ و زکوٰۃ میں صدقہ مال کا عمدہ و بہتر حصہ دیا جائے تاکہ مبتذل اور ادنا درجہ کی چیزوں کے دینے اور لینے سے دنیا دینے والے اور لینے والے کے اندر پستی و دینایت پیدا نہ ہو, کیونکہ اسے لینے کے اندر حد درجہ کا لالچ اور چچورے پن پیدا ہوگا کہ معمولی اور سڑی گلی چیز تک اس کے لالچ سے نہیں بچ سکتی, اور دوسری طرف دینے والے کے روح میں بھی اس قسم کی خیرات سے بلندی اور علو کے بجائے حالت خرص اور کینہ پن اور تزکیہ کے بجائے اور زیادہ نجاست و گندگی پیدا ہوگی, کیونکہ کوئی بری چیز کسی کو دے دینے کا منشا دوسرے کے مدد خدا کی خوشنو کے خیال نہیں ہوتا بلکہ اس بیکار اور سڑی گلی چیز سے اپنے دامن اور سین خانہ کو صاف کرنا ہوتا ہے. اس لیے اسے دینے والے کے دل میں صفائی کے بجائے اور گندگی پیدا ہوتی ہے. روایتوں میں کہ اصحاب صفا کو جن نے اپنی زندگی کا مقصد صرف اسلام کی خدمت اور خدا کی بات کرا دیا کہ اس میں معاش کا موقع نہیں ملتا تھا, اس لیے لوگ کجوروں کی بدمزہ خوشی لا کر مسجد میں لٹکا دیتے, اور جب وہ گروہ بھوک کی شدت سے بےتاب ہو جاتے تو مجبور ان میں سے جو چار کجورے توڑ کر کھا لیتے. چونکہ نہایت ذلیل حرکت اس بنا پر آیت نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من الطیبات مما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمدوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید. مسلمانوں, اپنی کمائی سے اور اس چیز سے جو تمہارے لیے ہم نے زمین سے نکالی بہتر حصہ خیرات کرو, ان میں سے روح ردی مال خیرات کا کسنا کرو, حالانکہ اگر وہی تم کو دیا جائے تو خود تم نہ لوگے, لیکن کچھ پش کر جاؤ اور یقین کرو کہ خدا تمہارے اس قسم کے خیرات سے بے نیاز اور خوبیوں والا ہے, خوبیوں والی چیز کو پسند کرتا ہے. نمبر چار, فقراء و مساکین کی دنائیت اور حرص و تمہ کی ظاہر کرنے کا بہترین طریقہ انہیں لوگوں کو زکوٰۃ اور صدقہ کا حقیقی مستحق کرا دیا جائے, جو باوجود تنگ دستی اور بے وضاحتی کی خودداری و قناعت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. کیونکہ جب قوم کی توجہ اس قسم کے اشخاص کی طرف مبذول ہوگی تو اشخاص خود بخود ان اخلاق کی تقلید پر مجبور ہوگا. صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مفلس اور نادار اصحاب صفت ہے, لیکن خودداری و کنات کا یہ حال تھا کہ پریشانی کی صورت کے علاوہ کوئی چیز ان کی فقر فاقہ کا راز فاش نہیں کر سکتی. اس بنا پر اسلام نے ان کو زکوٰۃ کا بہترین مستحق قرار دیا. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعف تعرف بسیماهم لا یسألون الناس الحافا. صدقہ ان فقراء کے لیے جو خدا کی راہ میں گرے ہوئے بغرض معاش تجارت سفر کی قدرت نہیں رکھتے, جو لوگ ان سے ناواقف خودداری و عدم سوال کی وجہ سے ان کو مالدار سمجھتے, تم صرف ان کے بشرا سے ان کو پہچانتے ہو, وہ لوگوں سے گڑ گڑا کر کچھ نہیں مانگتے. آج مسلمان نے اس اصول کو چھوڑ دیا ہے, جس کا نتیجہ ہے کہ سینکڑوں شریف آدمی در در کی ٹوکرے کھاتے ہیں اور قوم اور خاندان کا نام بیچتے ہیں. لیکن بئی ہما حزم و احتیاط گداگری درکی کا ایک نہایت مبتذل شیوا ہے. اس بنا پر اسلام نے سخت مجبوری کی حالت میں اس کی اجازت دی ہے, وہ جہاں تک ممکن ہو لوگوں سے باز رکھنے کی کوشش کی ہے. چنانچہ آپ سب نے بازوں سے اس کی بیعت بھی لی, کیونکہ کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے. انہیں اس بیعت کی شدت سے پابندی کے راستے میں اگر ان میں سے کسی کا کوڑا گر جاتا تو وہ بھی کسی سے نہیں کہتے تھے کہ اٹھا دو, ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھ سے ضمانت کرے کہ وہ کسی سے مانگے گا نہیں تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آپ کے حضرت کردہ غلام صوبان بولے میں ضمانت کرتا ہوں. چنانچہ اس کے بعد وہ کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے. حکیم بن حزام ایک صحابی تھے, انہوں نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, آپ نے عنایت کیا, پھر مانگا, پھر دیا, پھر تیسری دفعہ یہ صورت پیش تو فرمایا حکیم یہ مال بظاہر نہایت شیرین خوش رنگ جائے چیز ہے, جو اس کو شرافت کے ساتھ لے گا اس میں برکت دی جائے گی, اور جو لالچ کے ساتھ لے گا اس کو برکت نہیں ملے گی, اور اس کی حالت ایسی ہوگی جیسے کوئی کانا کہتا چلا جائے اس کا پیٹ نہ بھرے, اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے. حکیم نے کہا یا رسول اللہ آج سے میں پھر کچھ نہیں مانگوں گا. اس کے بعد کا یہ حال کہ خلافت عباسیہ کے زمانے میں خلفاء ان کو اپنے زمین وظیفہ لینے کے لیے بلاتے تھے اور وہ انکار کرتے رہے اور آخر تک اس انکار پر قائم رہے. اس کی اور متعدد مثالیں اس عمومی ممانعت کے ساتھ خصوصیت سے ان تمام لوگوں کے لیے جو صاحب دست و بازو یا جن کے ہاتھ پاؤں اور آنکھیں صحیح سالم بیک مانگنے سے سخت ممانعت کر گئی. فرمایا کہ لا تحل المسلۃ الرجل القوی وللذی مرتن سوئے, طاقت اور سکت والے اور صحیح سالم آدمی کے لیے بھیک مانگنا حلال نہیں. صحیح بخاری میں کہا آپ نے فرمایا والذی نفس بیدی لأن یاخذ احدکم علی ظہری خیر لو من میات رجلا فیصل و اطاح او منع, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم میں سے کسی کا رسی لے کر اپنے پیٹ پر لکڑی کا بوجھ اٹھانا اس سے بہتر ہے کہ دوسرے سے بھیک مانگے اور وہ اسے دے یا نہ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس پر عمل بھی فرمایا. ایک دس نگر صحابی نے خیرات مانگی, آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے غرض کی کہ ایک ٹاٹ اور پیالہ ہے. آپ نے ان کو منگوا کر نیلام کیا, ان کی قیمت سے ایک کلاڑی خرید کر دی اور فرمایا کہ جنگل سے لکڑی کاٹ لاؤ اور بیچو. انہوں نے اس پر عمل کیا, خدا نے اس کو یہ برکت دی کہ وہ گداگری کے ذلت سے ہمیشہ کے لیے بچ گئے. ماشاء اللہ. نمبر 3, لیکن جو لوگ بدقسمتی سے کسب معاش نہیں کر سکتے ان کو بھی الحاء کثرت سوال لجاجت اور گڑ گڑا کر زبردستی مانگنے کی نہایت سختی کے ساتھ ممانعت کی. آپ نے فرمایا لیس المسکین الذی ولا, ترجمہ مسکین وہ نہیں جو اس کو لقمہ اور دو لقمے دروازے سے واپس لوٹا دیتے ہیں, مسکین وہ ہے جو گو بے نیاز نہیں لیکن حیا کرتے اور لوگوں سے گڑ گڑا کر نہیں مانتے. یہ الاقلتہ ہے جی, یہ الاقلتہ والاقلتان ہے جی. اچھا اقلتان ہے آپ, ٹھیک ہے صحیح. پھر یہ بھی بتا دیا کہ گداگری اور بیک کا طریقہ جو سخت مجبوری کی حالت کے علاوہ وہ ہر حال میں انسان کو شرم و حیا اور غیرت و برو کو برباد کر دیتا ہے. فرمایا ما زال الرجل یسل الناس و اتیاتی یوم القیامت لیس فی وجه مغض لحم. بخاری شریف کتاب الزکاة باب من سأل الناس تکسر. آدمی ہمیشہ مانگتا پھرتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے روز طرح آئے کہ اس کا چہرہ پر گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں ہوگا. یہ اس کی سزا ہوگی, اس نے دنیا میں ماں مانگ کر اپنے چہرے سے عزت و ابرو کی رونق کو دھو دی تھی. ان ضروری اصلاحات کے ساتھ اسلام نے زکوٰۃ کے نظام کو قائم کیا اور تمام برائیوں بد اخلاقیوں کی جڑ کاٹ دی جو اس مفتخوری سی انسان میں پیدا ہو سکتی تھی, اور ساتھ ہی انسان برادری کے دونوں طبقوں کو ترازو کے پرڑے میں برابر رکھ کر ان کو باہمی معاونت, باہمی مشارکت, باہمی ہمدردی اور امداد کا سبق سکھایا. اس طرح پوری جماعت انسان کو باہم جوڑ کر ایک کر دیا, پست و بلند کے تفر کے ممکن حد تک کم کر دیا, اور اس اقتصادی بربادی سے جماعت کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بتا دیا جو اکثر اپنی بیانک شکلوں سے اس کو ڈرایا کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کا نتیجہ ہوا کہ دولت مند صاحب میں فیاضی آ گئی کہ دین و ملت کی خدمت کے لیے اپنی ساری دولت لٹا کر بھی سیر نہ ہوتے تھے, اور غریب صحابیوں میں یہ قناعت اور خودداری پیدا ہو گئی کہ وہ کسی سے قسم کا سوال کرنا بھی اب سمجھتے تھے. دولت مند اپنی زکوٰۃ آپ لے کر بیت المال کے دروازے تو خود آتے تھے, اور غریب اپنے افلاس و حاجت کو خدا کے سوا دوسروں کے سامنے پیش کرنا توکل کے منافی سمجھتے تھے. اور تیس طرف آپ سم کے بعد جب فراغت آئی تو جماعت کے بیت المال میں اتنا سرمایہ رہتا تھا کہ زکوٰۃ کی کسی مصرف کے لیے کمی محسوس نہیں ہوتی تھی. ضرورت مندوں کو اس رقم سے قرض بھی دیا جاتا تھا. اس طرح ایک ایسا مالی و اقتصادی نظام تھا کہ بلا نفع قرض دینے میں افراد کو جو تعمل ہوتا ہے وہ جماعتی نظام کے ماتحت آسان تھا, اور سود کے لانت کے بغیر دار سدت کا راستہ کھلا ہوتا ہے. آخر میں حضرت نے بڑی عمدہ طریقے سے ایک بات فرما دی, روانی میں فرما دیے, اگر کوئی اس پہ غور نہ کرے تو شاید پتہ بھی نہ چلے. ہاں جی, اللہ کا شکر ہے وہ چلتے چلتے سمجھ آ گئی. حضرت نے فرمایا کہ جب مال کی فراغت آ گئی تو جماعت کے بیت المال میں اتنا سرمایہ رہتا تھا کہ زکوٰۃ کے مصرف کے لیے کمی محسوس نہیں ہوتی تھی، ضرورت مندوں کو اسی رقم سے قرض بھی دیا جاتا تھا۔ یہاں پر بات اگر روک دیتے تو شاید بات سمجھ میں نہ آتی۔ حضرت فرمایا اس طرح ایک ایسا مالی و اقتصادی نظام تھا کہ بلا نفع قرض دینے میں، یعنی جس کو قرض حسنہ کہتے ہیں، سودی قرضہ بھی ہوتا ہے قرض حسنہ بھی ہوتا ہے، بلا نفع قرض دینے میں افراد کو جو تعمل ہوتا ہے، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا موڈ ہی ختم ہو جائے گا، یعنی مطلب جو بنیاد ہے کاروبار کا، ہمارے سرمایہ جو ہے جس پر ہم اور کما سکتے وہ ختم ہو جائے گا، تو جو تعمل ہوتا ہے اس جماعتی نظام کے ماتحت آسان تھا، اور سود کے لعنت کے بغیر داد و ستد کا راستہ کھلا ہوا ہوتا تھا۔ یعنی چونکہ جماعت میں یہ نظام چل رہا تھا تو لوگوں کے زکوٰۃ کا مال چونکہ اس میں پڑا ہوتا تھا، نتیجتاً جس کو قرض دینا ہوتا تھا اس سے قرض دے دیتے تھے، اور ان کی جماعت کے نظام کے لیے چونکہ وہ سود کی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ بغیر سود کے وہ نظام چل رہا تھا۔ اور ویسے عام حالات میں لوگ کا دل کوٹا ہوتا ہے وہ جب کسی کو قرض حسنہ دے، بالخصوص آج کل کے دور میں ایک اور مسئلہ بھی آ گیا ہے کہ کسی کو قرض حسنہ دینا اس وجہ سے بھی مشکل ہو گیا ہے کہ لوگ قرض ادا نہیں کرتے۔ یعنی کمال کی بات ہے، قرض لیتے وقت بھی قرض واپس کرنے کی نیت نہیں ہوتی، قرض لیتے وقت بھی قرض واپس کرنے کی نیت نہیں ہوتی، بس ایسا ہوتا ہے جیسے کہ مطلب اپنے آپ کو مجبور سمجھ کر دوسروں پہ حق سمجھتے ہیں کہ ہمیں دے، اور جو انہیں دے دیا ہمیں اپنا حق دے دیا، اب واپس کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تقریباً آج کل یہ صورت حال، تقریباً۔ اب میں آپ کو اس کی مثال دوں، قرض انسان کس وقت لیتا ہے یا کس وقت لینا چاہیے، اور قرض واپس کرنے میں رکاوٹ کیا ہے، اور وہ رکاوٹ کیسے دور ہو سکتی، یہ دو باتیں اس کو اچھی طرح جان لیں۔ قرض انسان اس وقت لے جب اس کا ایک ضروری امر جو اس کے لیے ضروری ہے وہ مشکل میں پڑ جائے، یہ نہیں کہ کوئی عیش کی بات ہو۔ مثلا میں کار لینا چاہتا ہوں تو کار تو عیش ہے، میں ریفریجریٹر لینا چاہتا ہوں، ریفریجریٹر بھی عیش ہے، میں مطلب جو ہے نا مسائل کے طور پر پنکھا لینا چاہتا ہوں وہ بھی عیش ہے، کیونکہ اس کے بغیر لوگ گزارا کرتے رہے۔ اب اس کے لیے میں قرض لوں تو یہ میں نے کیا لیا، عیش کے لیے لے لیا۔ اب عیش کے لیے جب لے لیا تو میں اپنے عیش کو کم کیسے کروں گا بعد میں دینے کے لیے، تو وہ تو میری ضرورت بن گئی، جب میری ضرورت بن گئی تو کبھی بھی مجھے واپسی کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اگر میں نے ضرورت کے مطابق قرض لیا ہو تو ضرورت کے مطابق جب ضرورت پوری ہو جائے تو اس کو ادا کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، اگر میری ریکوائرمنٹ ضرورت کے مطابق ہو، کہ جو میرے لیے ضرورت ہے وہ صرف وہی ہے اصل میں۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ اچھا کھا رہا ہے، اچھا پی رہا ہے، عیش کے ساتھ رہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں جب ہو جائے گا تو پھر آپ کو دیں گے قرض واپس۔ بھائی کس وقت ہوگا؟ اگر آپ نے اپنا معیار کچن کا 1,00,000 روپے خرچ رکھا ہوا ہے تو آپ سے بچت کب ہوگی؟ آپ یہ سمجھے کہ اس معاشرے کے اندر منیمم لیول جو کچن کا خرچ ہے اس پہ اپنے آپ کو لا کر اپنا قرض ادا کرنا ہوگا، پھر تو آپ قرض ادا کر سکیں گے۔ لیکن اگر آپ نے میکسیمم لیول کا معیار رکھا ہوا ہے تو پھر آپ قرض کیسے ادا کریں گے؟ ناممکن ہے۔ معاملہ اصل میں اکثر یہ عورتوں میں ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص وہ اچھے عہدے پر ہے یا اچھے کاروباری ہے، اب وہ تو اپنی دولت جو کماتا ہے اس کے لحاظ سے وہ خرچ بھی کرتا ہے، تو اس کو آپ پابند بھی نہیں کر سکتے، اس کے لحاظ سے وہ زندگی گزار رہا ہے۔ اب اس کا بھائی جو اتنا نہیں کما رہا تو بے شک اس کو تو اس کا خیال ہو کہ میں اتنا نہیں کما رہا لہٰذا مجھے اتنا خرچ نہیں، لیکن اس کی بیوی گزارا نہیں کر سکتی، وہ کہتے ہیں میرے جو وہ ہے کیا ہے، کیا ہوتی ہے اس کی، نہیں نہیں دیورانی، دیورانی ہوتی ہے نا, تو میرے دیورانی جو ہے وہ جتنا خرچ کر رہے اتنا تو مجھے بھی خرچ کرنا ہے. بے شک میرے میاں کے وہ کم ہے آمدنی, لیکن کیوں, ظاہر ہے میں بھی, مجھے میرا بھی اتنا حق بنتا ہے. نتیجتاً وہ اس صورت میں پھر وہ یہ مشکلات بن جاتی. یہی آج کل قرض دینے میں مشکل ہے اور یہی قرض واپس کرنے میں مشکل ہے, جس کی وجہ سے قرض ہنسنا کا رواج تقریباً ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. مثال کے طور پر جو قرض دیتا ہے اس کو سب سے پہلے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ کیا یہ قرض واپس بھی کر سکے گا یا نہیں, جو عمومی حالت میں نہیں ہوتا واپس کا قابل. ہمارے پشتوں میں اس کے لیے کچھ ضرب الامثال بھی ہیں, چونکہ ہر معاشرے کا یہ مسئلہ ہے. تو ہمارے پشتوں میں کہتے وہی دربکو پسی جوڑا سپلے زڑی گی نہ زڑی گی دربکو, یعنی جب آپ کسی مطلب قرض کسی نے آپ کو دے دیا تو جب وہ آئے گا واپس تو آپ کہیں گے جی بس دے دیں گے. تو کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کئی مطلب جوڑے جوتے کے پرانے ہو جائیں گے آتے آتے, لیکن یہ پرانے نہیں ہو گئے, یہ دے دیں گے. کب دیں گے, کس وقت دیں گے, کیسے دیں گے, پھر وہ ظلم کے ساتھ لیتے ہیں, کبھی گریبان پکڑ لیا, کبھی کیا کر لیا, ان کے لیے ظلم بھی نہیں ہوتا. وہ شریعت اجازت دیتی نا پھر ایسی, مطلب اگر قرض واپس نہ کرے تو اجازت تو دیتی ہے نا, مطلب اس طرح زبردستی لینے کی. تو یہ مطلب گویا کہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ مسائل ہیں, شرعی مسائل ہیں, مشکلات ہیں, معاشرتی مسائل ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں. مسلمانوں کا نظام بہت خوبصورت نظام ہے, ذرا اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دونوں طرف کی اس میں اصلاح کی مطلب جو ہے نا وہ صورتیں رکھی گئی ہے, لینے والے کی, دینے والے کی بھی, مالداروں کے بھی, غریبوں کے بھی, اسٹیٹ کی بھی, یعنی ہر چیز کی اس میں پورے نظام رکھا گیا. نتیجتاً بہت آسانی کے ساتھ سب کچھ ہو جاتا ہے, بہت آسانی کے ساتھ سب کچھ ہو جاتا ہے. یعنی جو بڑے بڑے مطلب پروجیکٹس جو کافی رقم خرچ کرنے پہ پورے نہیں ہوتے, وہ تھوڑے رقم سے بھی پورے ہو جاتے اگر سب چیزیں اس کے مطابق ہو جائیں. افغانستان میں جب اسلامی حکومت آئی تھی تو یہ منظر لوگوں نے دیکھا تھا کہ بالکل یعنی مطلب جو پروجیکٹ کروڑوں کا ہوتا تھا وہ لاکھوں میں ہوتا تھا, دیکھا تھا لوگوں نے. کوئی امن و امان کا مسئلہ کوئی نہیں تھا, آئی بہت آسانی تھی, فراوانی تھی, حالانکہ غریب ملک تھا, کہیں ایک دم مالدار تو نہیں ہو گیا تھا, بس اصول سے ہی ہو گئے تھے, اصول سے ہی ہو گئے تھے. تو یہی اگر اصول صحیح ہو جائے تو ہمارے لیے موجودہ حالت میں, یعنی آپ یقین کیجئے کہ پاکستان جیسا ملک, اس کو اللہ جل شانہ نے اتنے زیادہ یعنی وافر وہ چیزیں دی ہیں جو دوسرے لوگوں کے ساتھ اتنے نہیں ہے. مثلا اس میں ہر ایک موسم ہے, لہذا ہر موسم کا پل اس میں ہے, ہر موسم کا اناج اس میں ہے, ہر موسم کا غلہ اس میں ہے. تھوڑی پلاننگ اور کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہیں. ہم لوگ اگر اپنے مخلص ہو جائیں, اپنے یعنی اپنے آپ کے مخلص ہو جائیں, تو اپنے مسائل خود حل کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ. لیکن ہم لوگ کا یہ بات ہے کہ ہم لوگ خود کچھ کام نہیں کر رہے ہیں, کہتے کوئی اور ہمارے لیے کر لے. وہ پشتوں میں کہتے ہیں اکبر بادشاہ لٹان, یعنی اکبر بادشاہ کے دور کے جو کاہل لوگ ہیں باقاعدہ ان کو جو ملتا تھا تو وہ اس قسم کا بس وہ جو ہے نا سب کاہل بیٹھے ہوئے کہ ہمارے لیے کوئی اور کام کرے. یہ بہت عجیب بات ہے. بہت سارے پروجیکٹس ہو سکتے ہیں, خود اپنی مدد آپ کے تحت, آپ کے بجلی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں, آپ کے دوسرے جو ہے نا مطلب معاشی مسائل حل ہو سکتے ہیں, ایگریکلچر آپ کی بہتر ہو سکتی ہے اگر آپ تھوڑا سا سوچیں ان شرعی اصولوں کی بنیاد پر جو شریعت نے مقرر کی ہیں, تو بہت مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, افسوس ان کو تو دنیا بھی کمانا نہیں آتا, ہم تو ان کی دنیا کے لیے بھی روتے ہیں, ان کو تو دنیا بھی کمانا نہیں آتا. اور بات بالکل صحیح ہے, یہ نظام جو ہے نا پاکستان جس وقت بنا تھا, یہ پیکو انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری تھی. ہاں جی, اور ہمارا جو نظام تھا وہ کافی اچھے نظاموں میں شمار ہوتا تھا اس وقت, لیکن اس وقت ہم کہاں پر کھڑے. تو یہ ہم لوگ کے کمزوریاں ہیں, صرف مینجمنٹ کمزوریاں ہیں, طریقہ کار کی کمزوریاں ہیں, ورنہ چیزیں موجود ہیں, افراد موجود ہیں, لیبر بہترین لیبر موجود ہے, بہترین لیبر پاکستان کے ساتھ موجود ہے, بہترین وسائل موجود ہیں, بہترین موسم موجود ہے. تو اگر اس سے ہم لوگ فائدہ اٹھانا چاہیں تو ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. ودرود شريف كم.